الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المؤمنين السلام کے خطبہ اولا کی روشنی میں کچھ تھوڑا توحید کے مفاہیم و معارف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، اور پچھلی دفعہ اگرچہ اجمالاً میں نے وہ ٹاپک ختم کر دیا تھا اپنے موضوع کے اعتبار سے، لیکن بعد میں یہ محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو مزید وضاحت طلب ہیں، اگر ان کی اور وضاحت کی جائے، اور پھر یہ کہ پچھلے دفعہ ہمیں سوال جواب کا بالکل موقع نہیں ملا، تو تقریباً میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس موضوع پر غور کیا ہو تو کچھ سوالات پیدا نہ ہوں، تو آج ہم سوال کو بھی مطلب آپ کی طرف سے ویلکم کریں گے اور کچھ پہلو اس کے اور انشاءاللہ بیان کریں گے. میں وہ چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، یعنی دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہوتی ہے، اس کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت سے، کہ دین اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، معرفت پروردگار سے ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہماری جتنے بھی فہم دین ہیں اس کے برعکس یہ جملہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اول مثال کے طور پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، یعنی ہم فروع دین سے شروع کرتے ہیں اپنے دین کو، ہے نا، اور ہم اس بات کو تقریباً ریزیوم کر لیتے ہیں، پہلے سے فرض کر لیتے ہیں کہ عقائد یا معارف جو ہیں وہ پہلے سے ہی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سب جانتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اچھا، یہاں پر معرفت کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا، اس کے خصوصی معنی ہے، اس کو بھی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، کہ معرفت سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا، یہ مطلب نہیں ہے معرفت سے، معرفت خدا سے، بلکہ معرفت خدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی شناخت، صحیح شناخت. یعنی آپ جب کہیں یا اللہ یا رب، تو جو تصور یا جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے وہ صحیح ہو، یعنی وہ خدا سے متعلق یا منسلک ہو، یہ مطلب ہے معرفت. کیونکہ انسان اگر کہے کہ میں معرفت کے ساتھ کہتا ہوں یا اللہ، تو معرفت کے ساتھ یا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ خدا کی صفات ہیں یا جو کچھ بھی وجود خداوندی کے حوالے سے، کہ ہماری جو معرفت، ہمارا فہم و فراست جس طرف ہمیں لے جا رہی ہے وہ درست سمت میں. یہ معرفت کا مطلب شناخت، صحیح شناخت، کیونکہ خدا کی حقیقت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. تو دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے. معرفت کا کمال تصدیق یعنی اعضاء و جوارح، قلب، زبان، زبان سے، قلب سے اور اعضاء سے، تین چیزوں سے تصدیق. اس کے بعد تصدیق کا کمال توحید، یعنی کہ جب انسان کچھ کرتا ہے خدا کے لیے، خدا کی راہ میں، تب توحید کی معرفت حاصل کرتا ہے، تب اس کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے. توحید کا کمال ہے اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہو جانا. اور کمال اخلاص کیا ہے؟ کہ خدا سے صفات کی نفی کر دی جائے. یہ پانچ مراحل توحید میں بات کر رہے ہیں، کہ ابتدائے توحید معرفت خدا، معرفت کا کمال تصدیق یعنی قلب سے، زبان سے اور اعضاء سے وہ اعمال انجام دینا، قلب کا جھک جانا خدا کی بارگاہ میں، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے وہ عمل انجام دینا کہ جو اس معرفت کے مطابق ہو، معرفت سے ہم ماحول ہوں. یعنی ہماری معرفت یہ کہتی ہے کہ خدا قوی و عزیز ہے، لیکن ہمارے اعضاء یا ہماری زبان کہتے ہیں کہ نہیں، پیسے بتاتا تھا، جس کے پاس حکومت ہے اس میں طاقت ہے، دو چیز ٹکرا گئی، ختم، یہ تصدیق نہیں. یعنی پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے پر پھر ہو گئے. کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ توحید کے کمال تک پہنچنے کے پانچ مراحل. پہلا مرحلہ معرفت، صحیح شناخت. دوسرا مرحلہ معرفت کی بنیاد پر قلب کا خاشع ہونا اور اعضاء کا عمل کرنا جو ہمارے پاس ہمارے مطابق ہو, پھر اس کے نتیجے میں انسان کا اللہ کی وحدانیت توحید کی حقیقت کو سمجھنا. اچھا توحید کی حقیقت کیا ہے, یہ بھی سارا اس لیے ریوائز کرتا جا رہا ہوں کہ بات دوبارہ سے جڑ جائے گا سلسلے. حقیقت توحید کیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ خدا عددی اکائی نہیں ہے, جس بات کو سمجھ لینا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ خدا احدی المعنی, یعنی خدا کی وحدت عقل وہم و خیال اور تصور میں بھی قابل تقسیم نہیں. یعنی خدا کے لیے آپ کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا سکتے کہ جس میں خدا کی وحدت کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, یا خدا کو کسی مختلف اجزاء سے مل کر پیدا ہونے والا ثابت کر دیں. صحیح, خدا کے لیے تصور میں عقل میں خارج ہو کسی بھی اعتبار سے اس کی وحدت اس کی توحید قابل تقسیم نہیں ہے. تو جب ہم معرفت توحید کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اس چیز کو سمجھیں کہ اس کی وحدانیت بسیط ہے. آج انشاءاللہ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو پچھلی دفعہ میں نے ٹرمز استعمال کی تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر نہ ہو پائے. ایک لفظ ہم نے استعمال کیا تھا بسیط, یعنی سمپل ریئلٹی, اس کو انشاءاللہ تو اس چیز تک پہنچے انسان کہ اس کی وحدانیت کی یہ صفت ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھنے کے بعد کہ توحید خالص ہو جائے, اور توحید کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کر دی جائے. پچھلا ہفتہ میرا سارا زور اس پر ہی سب ہوا تھا اس بات کو سمجھانے کہ نفی صفات کا حقیقتا کیا مطلب. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر صفت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے غیر ہے, اور ہر موصوف گواہ ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے. بس جس نے خدا کے لیے صفات بیان کی فقط قرانہ, اس نے اس کے لیے قرینہ اور اعتبار قائم کر دیا. ومن قرانہ فقط ظنہ, جس نے اس کے لیے قرینہ بیان کیا اس نے اس کے لیے دو ہی ایک مثال کا تصور قائم کر دیا. اور جس نے اس کے لیے دو ہی کا بیان کی اس نے اس کے اجزاء کر دیے, ٹکڑے کر دیے. جس نے خدا کے لیے اجزاء فرض کر دیے اس نے وہ خدا سے جاہل ہو گیا, اور جو خدا سے جاہل ہوا اس نے اسے قابل اشارہ قرار دے دیا, اور جس نے خدا کو لائق اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی, اور جس نے خدا کی حدود قرار دی وہ اسے گنتی میں لے آیا, یعنی شرک ہو گیا. صحیح, اور یہ میں پوری مجھے امید ہے کہ وہ ضائع نہیں بھی ہوگی. پچھلی دفعہ جو میں اسی کے ذہن میں ایک 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 کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس ایک ایک جملے کا کیا مطلب نکلتا ہے. صفات کے زمرے
میں جو ایک بات آپ اس کو اس پہ لاگو کرتا ہے, لیکن میں سوچا تھا ایسا تو نہیں ہوتا. بعض وقت ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے, ہمارے ذہن میں کوئی اچھائی کا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کوئی شکل نہیں ہے اچھائی. تو آن اسپاٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی عقل
اس کی آپ کوئی بھی مثال نہیں تصور کر سکتے. یعنی آپ کسی بھی چیز کی اچھائی کے لیے ایک لفظ آپ کے ذہن میں نمودار ہوتا ہے, وہ اصطلاح نمودار ہوتی ہے, وہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پھول کو دیکھا اور پھر اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ خوشبو کے مثال کے طور پر مانے آپ کے ذہن میں نمودار ہو, ایسا نہیں ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں پھول خوبصورت ہے اور خوشبودار, تو خوبصورتی کیا ہے اور خوشبو کیا ہے, یہ دونوں صفات دونوں معنی پہلے سے آپ کے دماغ میں موجود ہیں, اور ان دونوں معنی اور دونوں صفات کو آپ نے جس چیز کو دیکھا جو مشاہدہ کیا اس پر اس کو اپلائی کیا. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. یعنی ایک انسان ہے آپ کو بہت اچھا لگا, جیسے میں نے کہا کہ اصل معرفت کیا ہوتی ہے کہ پرسنالٹی کا ڈائریکٹ امپیکٹ لینا, لیکن ہم جب وہ امپیکٹ وصول بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ صفات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں, جیسے بہت لائق ہے, قابل ہے, عالم ہے, مہربان ہے, لرنل, نیک دل. یہ ساری کی ساری صفات کا ایک مفہوم, ایک اعتبار ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا, ایسا شاید نہیں ہوتا, ایسا بہت کم ہوا ہے دین کے حوالے سے ہوا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کئی صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم نے کے ذریعے سے وجود میں ہے. یقین ہے کہ قرآن سے پہلے یا کلام پیغمبر سے پہلے یا جس طریقے سے یہ معرف توحید ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے لوگ اس سے ناشنا تھے کہ اس طریقے سے بھی خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. پہلے کسی کے تصور نہیں تھا کہ اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں تو یہ پورا کا پورا ایک باب ہے معرف و حکمت و فلسفہ ہے جو کھل جاتا ہے چار سے جملوں میں. آپ انہیں چیزوں کو کھولتے چلے جائیں دیکھیں کتنی طولانی اور تفصیلی مضامین آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ خدا کی توحید عددی نہیں ہے, اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے سے بالکل کسی کے دماغ میں نہیں ہے. یا ایون جی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قل ہو اللہ احد کا مطلب وہ اللہ نہیں ہے. آپ میں سے کتنے افراد ایسے تھے جو پہلے سے جن کے پاس ہی فکر تھی کہ جب یہ چیز کی خدمت میں بیان کی کہ قل ہو اللہ یا پر ہوا کا مطلب وہ اللہ نہیں ہے, بلکہ ہوا ایک خاص معنی رکھتا ہے توحید کے بارے میں. تو یہ بات ضرور ہے کہ اس اعتبار سے دین یا کلام معصوم نے ہمیں بہت ساری نئی چیزوں سے آشنا کرایا ہے. لیکن نارملی ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو صفات کے پیرائے میں اس کی شخصیت کو یا اس کے وجود کو انالائز کرتے ہیں تو وہ صفات ہمارے پاس پہلے سے ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہم پہلے سے اس کو جانتے ہیں اور پھر ان دونوں کو ملاتے ہیں ایک کو دوسرے پر اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے. اب آج انشاءاللہ دو یا تین اسی سے ملحقہ مضامین ہیں جن پر گفتگو کرنا ہے. کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ صفات کے حوالے سے کہ صفات کا مشاہدہ کسی شے کی حقیقت تک انسان کو نہیں پہنچاتا, اور اس حوالے سے میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں. ایک برقی توانائی یا بجلی الیکٹریسٹی کی مثال دی تھی, ایک خود انسان کے نفس یا روح کی مثال دی تھی. میں نفس اور روح کی مثال کا اعادہ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اور پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس حدیث کا معنی بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جو معصومین سے متواتر نقل ہوئی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ نفس میں غور کرنے سے رب کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. نفس کے حوالے سے بھی چھ یا سات میں آپ کے سامنے نکات عرض کرتا ہوں, آپ بتائیے اس میں اگر کہیں اشکال یا وہاں محسوس ہوتا ہے تو آپ بتائیے مجھے بلا کر. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کا نفس یعنی اس کی میں, اس کی جان, روح کہہ لیجیے, ابھی ہم اس بحث میں نہیں ہیں کہ میری جان, میں خود, یہ ایک حقیقت واحد ہے. یہ بات درست ہے, یعنی انسان خود اپنی ذات کا تصور ہمیشہ ایک حقیقت کے طور پہ کرتا ہے. یہ بات صحیح, یعنی انسان کی نفس یا اس کا میں حقیقت واحد ہے. یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ کہ خود اپنے وجود میں نفس لا شریک ہے. یہ بات درست ہے, یعنی کیا میں یا آپ اپنے وجود کے اندر اپنے مقابلے میں کسی اور کو پاتے ہیں؟ تو یعنی ہم یہ جو ہمارا یونیورس ہے, جو ہمارا ڈومین ہے, اس کے اندر میں خود ایک حقیقت ہوں واحد, صحیح ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود لا شریک بھی ہوں, یعنی اس وجود کے اندر میرا کوئی شریک نہیں ہے کہ جو میرے مقابلے میں حکم چلائے یا میرے مقابلے میں فرمان ساتھ کرے یا میرے مقابلے میں آگے بڑھاؤ. یہ بات بھی درست ہے. تیسرے مرحلے پر یہ کہ میرا نفس یا میرا وجود جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے, جو چیز ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے وہ انسان کے جسم ہے, انسان کا نفس یا روح نہیں بٹ سکتا ٹکڑوں میں جسم. یعنی مثال کے طور پر کہ کچھ افراد ایسے ہوں کہ جن کے کسی وجہ سے امپیوٹیشن آف لمبس جو ہو جاتی, ہاتھ کٹ گیا, پیر کٹ گیا, کیا اس کی وجہ سے انسان کے نفس کے اکائی میں کوئی کمی واقع ہوتی؟ کہ اگر کوئی بھی چیز انسان کے اعضاء و جوارح میں سے خدا نخواستہ ضائع ہو جائے, کم ہو جائے, تو کیا ہم کہیں گے کہ ہمارا نفس اتنے پرسنٹ کم ہو گیا؟ نہیں. تو یہ نگر نفس حقیقت واحد ہے, لا شریک ہے, نا قابل تقسیم ہے, تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد نفس بذات خود قابل محسوس نہیں ہے, ٹھیک. یعنی اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے انتقال کر گیا, اس میں سے کیا چیز کم ہوئی ہے؟ آپ ایون اس کا ویٹ کر کے دیکھ لیں, شاید کچھ جو باڈی فلوئڈز وغیرہ تھوڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں اس کے, وہ انہیں وہ لا آف کنزرویشن آف ماس کے تحت آپ کو پورا ویٹ مل جائے گا. کیا چیز کم ہوئی ہے اس میں؟ نفس. آپ وزن نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز نکل گئی, لیکن ابھی وہ شخص زندہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں زندہ تھا, اور اب زندگی ختم ہو گئی. تو یعنی نفس جو ہے وہ بذات خود قابل محسوس شے نہیں ہے. نفس کی موجودگی کا پتہ اس کے آثار اور مظاہر اور جگہوں سے ہوتا ہے. صحیح کہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ ہاں ابھی اس شخص میں سے اس کا نفس یا روح جدا ہو گئی. جدا ہو گئی تو کہاں ہے, کدھر ہے, کچھ نہیں پتا. ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جسم پہلے تھا ویسے جسم ابھی بھی, لیکن پہلے اس میں حرکت تھی, وہ اختیار کا مظاہرہ کرتا تھا, کچھ اعمال و افعال کا نہیں. تو ہم اب کہیں گے کہ اس میں سے نفس یا روح یا کوئی حقیقت جو پہلے اس کو چلا رہی تھی وہ حقیقت اب اس سے جدا ہو گئی. تو بذات خود علیحدہ سے قابل محسوس چاہیے, لیکن اس کا پتہ اس کے جلووں سے چلتا ہے. جب آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں جان ہے, جب ہاتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جاندار, ٹھیک. ہر عضو انسانی جسم کا اس کی جو بھی خصوصیت ہے وہ نفس یا روح کی وجہ سے. یعنی یہ بات میں نے اپنی خدمت میں کی تھی کہ نفس کی اتنی عجیب کوالٹی ہے کہ جس عزم میں ہوتا ہے اسی کی جیسی صفت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جان ایک ہے, آنکھ میں ہوتی ہے تو بینائی بن جاتی ہے, کانوں میں آتی ہے تو سماعت بن جاتی ہے, ہاتھ میں آتی ہے تو حرکت بن جاتی ہے. ایک ہی جان ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ قابل تقسیم نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے اندر جو روح موجود ہے وہ علیحدہ کوئی چیز ہے اور کان کے اندر جو روح موجود ہے وہ علیحدہ کوئی چیز ہے. ایک ہی جان ہے. یعنی اسی طریقے سے وہی ایک حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر شے اسی کا جلوہ ہے, ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے, ہر شے اسی کا مزہ ہے, تو یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک ہی جان ہے, لیکن اگر زبان میں وہی جان آتی ہے تو گویائی ہوتی ہے, آنکھ میں بینائی ہوتی ہے, کان میں سماعت ہوتی ہے. ہر ایک کے اندر الگ الگ کوالٹی ہے, الگ الگ صفت ہے, الگ الگ جلوہ ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے, وہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے اہم بات کیا ہے کہ آنکھ نفس نہیں ہے اور نفس آنکھ نہیں ہے. یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے. یعنی آنکھ دیکھتی نفس کی وجہ سے ہے, روح کی وجہ سے ہے, اور بغیر اس جان کے بینائی کے قابل نہیں ہے, اگرچہ کہ فزیکلی ہے اپنی جگہ پہ موجود, لیکن جب تک اس میں جان نہ ہو یہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن آنکھ نفس نہیں ہے اور نفس آنکھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا سے ہر شے زندہ ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا وہ شے ہے نہ وہ شے خدا ہے. صحیح. تو نفس کی یہ صفت کیا ہے کہ ہر عضو اپنی خصوصیت کو, اپنے اثر کو اسی جان سے حاصل کرتا ہے, اور اگر وہ جان اس میں موجود نہ ہو تو وہ فزیکلی موجود ہونے کے باوجود اپنے مظہر کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے, اپنی صفت کو شو کرنے سے قاصر ہے. لیکن وہ عضو نفس نہیں ہوتا اور نفس کو عضو نہیں ہوتا. نفس کے اثرات, نفس کا اثر ہر عضو پر کس طریقے سے, یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اگر آنکھ روح کے توسط سے, روح کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے آنکھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے, تو نفس کا یہ کنیکشن آنکھ پر इस कनेक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था तजल्ली की डेफिनेशन। तजल्ली की तारीफ क्या होती है? एक हकीकत, उसका एक असर है नीचे वाली चीज पर, लेकिन ऊपर वाली चीज अपनी जगह छोड़ के नीचे नहीं आती, और उसका लिंक, उसका कनेक्शन नीचे वाली चीज से मुसलसल और हमेशा बरकरार रहता है, इसको कहते हैं तजल्ली। तो जितने भी आज़ा व जवारे हैं, ये नफ्स से या हमारी रूह से आसार को, अपनी जिंदगी को कैसे कश्फ करते हैं? बसूरत तजल्ली। यानी बसूरत तजल्ली का मतलब क्या है कि अगर ऐसा नहीं हो तो जब आंख नफ्स के जरिए से देखती है तो नफ्स कंज्यूम हो जाएगा। जुमला समझ में आ रहा? जुमला समझ में आ रहा? कि अगर नफ्स के असरात आंख पर जो बीनाई वाली कैफियत को पैदा कर रहे हैं, अगर ये बसूरत तजल्ली ना हो, नफ्स खुद आंख में आ जाए, तो बीनाई की वजह से नफ्स कंज्यूम हो जाएगा। जिस तरीके से कि जो चीज तजल्ली नहीं होती, जैसे बारिश है, बारिश बरसने के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन सूरज का जो नूर है, जो बसूरत तजल्ली जमीन पर आ रहा है, वो इस्तेमाल के साथ खत्म नहीं होता। या उससे ज्यादा अच्छी मिसाल कि आपकी किसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि वो इल्म जो उस्ताद से शागिर्द के जहन में मुंतकिल होता है, वो भी बसूरत तजल्ली है। कि उस्ताद जो मारिफ बयान करता है, वो मारिफ उसके दिमाग को नहीं छोड़ के शागिर्द के दिमाग में एंटर होते, बल्कि खुद उसके जहन में मौजूद रहते हैं, और उसका एक असर, एक परतव सुनने वालों के सामने के जहन पर आता है। इसको कहते हैं तजल्ली। यानी असल हकीकत अपने मकाम पर रहे और उसका असर नीचे वाली चीज पर आए और उस नीचे वाली चीज को जिंदा कर दे। तो हमारा जिस्म, हमारे आज़ा और जवारे नफ्स से या जान से अपनी जिंदगी किस शक्ल में हासिल करते हैं? बसूरत तजल्ली। यानी हमारे तमाम आज़ा और जवारे हमारे नफ्स और रूह का मजहर और जलवा है। चीज को समझ रहे? इन्हें मजहर और जलवा किसे कहते हैं? कि ये एक जान है जो इस जिस्म में मौजूद है, और उसकी वजह से ये आंख देख रही है, हाथ हरकत कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं, तो ये आंख, हाथ, पैर, कान, जबान, ये क्या है? ये आपके नफ्स या आपकी जान का जलवा है। जलवे के माने समझ में आ रहे? आखिरी बात और सबसे अहम बात कि अगर हम नफ्स के इन तमाम मजाहिर और जितने भी जज्बे हैं, इन सब को जमा कर लें, तो क्या इन सब में गौर और फिक्र हमें नफ्स की हकीकत तक पहुंचा सकता है? आज तक कोई इंसान ये दावा नहीं कर सका। आज तक कोई इंसान ये दावा नहीं कर सका कि मैं हकीकत इंसान को समझ गया हूं। या जैसे अक्सर साइंटिस्ट ये बात करते हैं कि इंसान के माइंड की क्या हकीकत है, ब्रेन क्या है, इसकी असल में क्या चीजें, कोई भी ये दावा नहीं कर सका अभी तक कि मैं इसको समझ गया हूं। यानी इसका मतलब यह है कि नफ्स की तजल्लियात तो उसके जलवे नुमाया हैं, आश्कार हैं, वाजे हैं, बिल्कुल सामने नजर आने वाले हैं, लेकिन उन तमाम जलवों की, उन तमाम सिफात की एनालिसिस और स्टडी आपको नफ्स की हकीकत तक नहीं पहुंचा सकती। यात्री मुद्दा सबसे अहम है, इस पर एग्री करते हैं, नफ्स की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते कि हकीकतन मैं खुद क्या हूं। अगर कोई इस मसले को हल कर सके तो बताए, मैं बहुत शौक है सुनने का। जवाब कि कोई ये बताए कि हम खुद क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है।
जिसमें एक चीज और आती है कि जो नफ्स की आप बात कर रहे हैं, तो नफ्स की सिफात भी कोई नहीं होती। अगर आप कैसे देखें, जैसे आप
देखिए, नफ्स की सिफात हम यूं नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि क्योंकि हम उसकी हकीकत को नहीं पहचानते, लिहाजा हम उसकी जाती सिफात को पहचानने का हासिल है। यानी हम नफ्स के आसार को देखते हैं आजा में, कि हम वही चीज के हम ये कहते हैं कि नफ्स या रूह आंख को देखने के काबिल बनाती है, या जबान को बोलने के काबिल बनाती है, जैसे में जान पैदा करती है। तो हम जिस चीज की हकीकत को नहीं पहचानते, उसके आसार से ही उसकी सिफात को जानते हैं। और यही इसी चीज को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो एक जगह पर जाके हम रुक जाते हैं, हमारे सामने एक दीवार आ जाती है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि सिफात और आसार का मुशाहिदा उस हकीकत तक नहीं हमें पहुंचाता कि जिसकी तजल्ली ये सब कुछ है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? मैंने इस पर खुल के बात करेंगे क्योंकि ये हमारी
उसके वजूद का पता देते हैं बस।
हाँ बिल्कुल दोस्त, आपने कहा कि उसके वजूद का पता देते हैं कि जिस्म में जान है ये पता चल रही है बात। हाँ ये बात आपको यकीनन समझ में आ रही है कि जिस्म में जान है या नहीं है, वो चीज अपना काम कर रही है या नहीं कर रही, ये आप जरूर कह सकते हैं किस हद तक आपकी मारफत जा रही है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो मुख्तलिफ आजा में आती है और मुख्तलिफ असर पैदा करती है।
अगर एक इंसान करीम है तो ये उसकी सिफत है या उसके नफ्स की सिफत? अगर एक आदमी आलिम है या
नफ्स की सिफत है या नफ्स की सिफत है, यानी उसके वजूद की उसकी जात की सिफत है, बिल्कुल नफ्स की सिफत है। फिर आगे
नहीं, मैं इसलिए मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो खुदा अल्लाह से सिफात की नफी है तो फिर नफ्स से भी सिफात की नफी होनी चाहिए।
यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि नफ्स के जो आसार हैं, नफ्स के जो आसार हैं, देखिए अब मैं इसको इस लिहाज से बात कर रहा था कि नफ्स के आसार जिस्म के अंदर मैंने जो हमें जाहिर में नजर आ रहे हैं, आप उस बात को मानवीयत की तरफ ले गए। मानवी एतबार से भी अगर हम बात करें कि एक इंसानों की जो सिफात हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज हैं, जैसे इंसान का मेहरबान होना, रहमदिल होना, नर्म दिल होना, अच्छा ये सारी की सारी चीजें हैं, ये भी नफ्स की हकीकत को नहीं पता चला रहा, यानी कि इन सारी चीजों के हवाले से भी कि चाहे आप उससे नमोदार होने वाली जाहिरी सिफात की बात करें कि जो जिस्म में नजर आती हैं, या वो सिफात की बात करें कि जिनका इंसानी जहन एक आइडिया रखता है, यानी जब हम मेहरबानी या नर्म दिली या करीमी की बात करते हैं तो ये सारी की सारी वो सिफात है कि जो हमारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट एक शक्ल में मौजूद है, यानी हमारे पास एक तसव्वुर है कि मेहरबानी नर्म दिली करीमी एक चीज होती है, उसकी उसका मुजाहरा एक इंसान से होना चाहिए, दुरुस्त है वो भी इंसान की ज़ाती सिफात है, लेकिन उन सिफात की वजह से भी हम हकीकत नफ्स तक नहीं पहुंच पाते कि कोई ये नहीं बता सकता कि मैं खुद हकीकतन क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, वो कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और यह सब कुछ मुझ में है, और वो कौन सी चीज है कि जो निकल जाती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भी इस चीज को नहीं बयान कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ आखिरी और अहम तरीन नतीजा जो निकला वो ये निकला कि नफ्स की मारिफत हमें इस जगह पर पहुंचाती है कि नफ्स मजहूल है। मजहूल का मतलब बताया था
जी,
मजहूल के जिसके बारे में हम जाहिल हैं
और जाहिल रहेंगे।
मजहूल मतलब नहीं है, मजहूल मतलब इसलिए नहीं है कि मखलूक है, मजहूल के जिसके बारे में हम जाहिल हैं, जिस चीज के हम असल में जहल लाइलमी थोड़ा सा एक फर्क लाइल कह रहे हैं कि जिसकी हकीकत का हम पता नहीं,
ये उस चीज की सिफत है, सिफत उस चीज की है,
नफ्स के बारे में, नफ्स के बारे में हम
वजह से जाने
उसकी हकीकत क्या है,
हमारा कसूर नहीं उसमें,
उसकी हकीकत क्या है उससे हम जाए
उसमें।
तो नफ्स की मारिफत आपको आखिर में कहां तक पहुंचाती है, यानी आपने नफ्स के बारे में देखा, नफ्स के आसार का मुशाहदा किया, नफ्स से जाहिर होने वाली सिफात को देखा, क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक सब आप जान लिए, लेकिन इस सारी मारिफत नफ्स के मरहले से गुजरने के बाद आखिरी नतीजा क्या निकला,
इस कायनात का नफ्स है
कि नफ्स की हकीकत के बारे में हम जाहिर हैं, नफ्स के आसार के हम आलिम हैं, नफ्स की हकीकत से हम जाहिर हैं, यह नतीजा निकला। तो मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, तो मारिफत रब आपको कहां तक पहुंचाती है कि नफ्स की हकीकत से हम जाहिल हैं और रब की हकीकत से हम जाहिल मुतलक हैं, यानी अरफा नफ्सहु का मतलब ये नहीं है कि हम नफ्स की हकीकत को पहचानते हैं, بلکہ من عرف نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہم جاننے سے عاجز ہیں. من عرف نفسہ کی اینڈ ہے وہ کہاں پر ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو خود ہمارے اندر جو ہم خود ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت ہم سے پوشیدہ ہو جائے. جتنا زیادہ بھی ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کی گہرائی کو اترنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے. دیکھیے ایگزسٹنس کا انکار آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس چیز کو ہم خود محسوس کرتے ہیں, یعنی کہ ہم میں سے کوئی اس کی نفی نہیں کرتا کہ میں نہیں ہوں. نہیں کیا ہم خود ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے
ہیں؟
نہیں اس کے میں ایک بات بتاؤں, یہ فخر الدین رازی نے ایک دفعہ اپنے اسی یہی بحث چڑھی اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو, شاگرد کئی تھے بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے فلسفے کی نظر سے ثابت کر دیا کہ ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ اسی طریقے سے محض ایک تصور اور خیال ہے. اور جی اور اس کے بعد وہ شاگردوں میں بیچاروں کو عورتوں کو سوجا نہیں, استاد سے کیا بحث کرتے. انہوں نے استاد کو اٹھایا اور سامنے پانی کا ہاؤس تھا اس میں ڈال دیا. اب جب وہ بیچارے ڈوبنے لگے اس میں تو انہوں نے ہائے وائے والا شور مچانا شروع کیا, مجھے باہر نکالو باہر نکالو. انہوں نے کہا حضور آپ ہی تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, کبھی آپ ہی نے تو سب کو ثابت کر دیا تھا کہ کچھ نہیں, محض ایک دھوکہ خیال تصور ہے. اب کیوں شور مچا رہے ہیں آپ, کس کو کس چیز سے باہر نکال رہے ہیں آپ ہی بتائیے, جب کچھ ہے نہیں. تو یہ نہیں ہے, بلکہ خود قرآن کریم کو بھی اگر آپ غور کریں قرآن کے آئمہ کے مطالب کو, تو قرآن ایک بدیہی یعنی آبویس ریالٹی کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی بیسس پہ بات کرتا ہے. یعنی جو کچھ اس عالم میں ہمارے مشاہدے میں یا جو کچھ ہے اس کو ایک حقیقت تصور کرتا ہے اور پھر وہاں سے ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کی نفی کر دیں گے تو پھر تو بات ختم ہوگی.
تو
بالکل یہی چیز یہاں پہ, بالکل یہی چیز نہیں ہے کہ ہم اسی باڈی پہ دیکھتے ہیں کہ جو حرکت اختیاری عمل اختیاری انجام دے رہی ہوتی ہے, جو سوچ رہی ہوتی ہے, جس میں سے اتنا کچھ آؤٹ پٹ آ رہی ہوتی ہے, اور پھر یہی باڈی ہوتی ہے جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن دو مشاہدات کے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر کوئی حقیقت تھی جو اس کو چلا رہی تھی اور اس جسم میں سے کوئی حقیقت ہے جو جدا ہو گئی. نفس یعنی میری جان, میں خود جیسے آپ
کہتے
ہیں, یعنی کہ جسے ہم خود کہتے ہیں جو میں, وہی ہمارا نفس ہے جو ہم ہیں. جی ابھی اس بحث کو نہیں, اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں. یعنی اس میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ نفس یعنی میں, جس میں سارے تجربات اسٹور ہوتے ہیں اور جہاں سے سارے ارادے چوائسیز اختیار ارادہ اور حفظ کرنا تجربات و تاثرات, وہ انرجی بیسیکلی جو آپ کی باڈی کو ڈرائیو کرتی ہے وہ روح, اور اس انرجی کی کئی اقسام ہیں. یعنی ایک ٹیرسٹریل انرجی جیسے امام علی علیہ السلام نے روح ہے قوت اور روح ہے شہوت اور روح ہے بدن کے نام سے یاد کیا, اور ایک انرجی فرام دا ہائر لیول کہ جو انسان کو مادیت کے دائرے سے نکال کر ماورائے مادہ یا میٹافزیکل ورلڈ میں لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے, اسے آپ نے روح ایمان یا روح قدس سے قابل کیا. ٹھیک ہے, یعنی روح وہ انرجی ہے جو ڈرائیو کرتی ہے انسان کے نفس کو. نفس کے اندر تجربات ہیں, تاثرات ہیں, اختیارات ہیں, چوائسیز ہیں, اور ساری چیزیں یعنی کہ جو احساس سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے وہ میں, وہ نفس ہے. اور یہ نفس جس انرجی سے اور جس باڈی سے استفادہ کرتا ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ ایک جسم ہے.
آج آپ نے کہا کہ یہ جو نفس ہے اپنی موجود دائرے میں لا شریک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کی آلودگی کے بارے میں قرآن کی آیات بھی کچھ اشارہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, کسی ریا کاری ہے, کہ یہ کوئی پیرل چیز چل رہی ہے اس کے نفس کے, یا نفس سے کچھ حاوی آ رہی ہے تو اس کی لا شریکیت جو ہے وہ
نہیں. لا شریک کے مطلب ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ میں اور آپ خود سے کرتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ ایک ہی حقیقت جو محسوس کرتی ہے, یعنی میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. چوائس میں, ایکسپیرینس میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. یعنی آپ کے مشورہ دینے والے ہو سکتا ہے کوئی ہو, جیسے کہ مثال کے طور پر کہ انسان اگر ابلیس کو یا شیطان کو کے مشوروں کو قبول کرنا شروع کر دے تو خدا کیا کہتا ہے کہ ہم اسے انسان کے اوپر سلطنت عطا کر دیتے ہیں, یعنی گویا کہ وہ ہمارا باس بن جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی, کہ اب وہ جو وسوسے کریئٹ کرتا ہے ہمارے نفس کے اندر ہم اسی کے تحت چل رہے ہیں. لیکن جتنا کچھ بھی ہے وہ سب کا سب خدا ہے, یعنی کہ جو کچھ بھی چاہے ہم ہمارے نیک کریں یا ہمارے بد کریں, یہ دونوں چیزوں میں ہم خود ہی ہیں لوگ, اس میں ہمارے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے.
دونوں چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں, خیال اور شر دونوں, ایک اس میں ایک
وہ خود ہمارے اپنے اندر, ہمارے اپنے ہی ہمارے اپنے اندر, یعنی اس میں آپ غور کریں کہ آپ اپنے ساتھ کسی اور موجود کو نہیں پاتے, بلکہ ہم خود ہی ہیں کہ کبھی اس طرف ڈھلکتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں, ہم خود ہی ہوتے ہیں. یعنی کبھی بھی آپ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے کہ آپ کے وجود کے اندر کوئی اور وجود ہے, یہ آپ کا وجود جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے کہ ایک آپ ہے اور ایک کوئی اور ہے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہم اپنی ذات میں اپنے وجود میں خود اس اعتبار سے ناقابل تقسیم بھی ہیں, لا شریک بھی ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر قیامت کے دن پھر بات بہت مختلف ہو جاتی ہے نا, یعنی پھر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مورد ہے, حساب حساب کتاب کس پر لگے. اچھا اب میں نے آخر میں یہاں پر پہنچ کے یہ بات سمجھ میں آئی, آپ لوگ اختلاف کرنا چاہیں تو کہ من عرف نفسہ سے کیا مطلب ہے, کہ ہم جب اپنے نفس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم جب اپنے نفس کو انالائز کرتے ہیں, ہم اپنی صفات کا خود مشاہدہ اور غور کرتے ہیں, تو آخر میں کہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہمارے نفس کی حقیقت ہمارے لیے مجھول ہے. حقیقت صحیح, پھر یہاں پر معرفت اور حقیقت کا فرق آ گیا, کہ معرفت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس کی شناخت رکھتے ہیں, ہم اپنے نفس کو پہچانتے ہیں, ہم اس کے آثار کو جانتے ہیں, ہم اس کی صفات کو جانتے ہیں, لیکن ہم اس کی حقیقت کے بارے میں جاہل ہیں. ان صفات اور آثار کا مشاہدہ ہمیں نفس کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے من عرف ربہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی بھی صفات پروردگار کا مشاہدہ کر لے, ان میں سے کوئی چیز اسے حقیقت خدا تک نہیں پہنچا سکتی. یعنی انسان کا نفس مجہول ہے اور خدا مجہول مطلق ہے. مجہول مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ جاہل رہا جائے گا. یعنی انسان کہیں بھی پہنچ جائے, ترقی کرتے کرتے کسی بھی مقام تک رسائی حاصل کر لے, یعنی پیغمبر اکرم معراج پر پہنچنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خدا کی ذات کا احاطہ کر لیا. تو اس اعتبار سے خود ہمارے اپنی حقیقت, نفس کی حقیقت کسی مقام پر پہنچ کے کھل جائے گی, ہمیں سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے, لیکن خدا کی حقیقت کسی بھی مقام پر پہنچ کر نہیں کھل پائے گی.
لیکن یہ جو جملہ ہے نفس کے بارے میں, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے پہچان لیا, یہ تو بالکل اس کی نگیٹو ڈیفینیشن نہیں ہوگی.
نہیں, نگیٹو کیوں, من عرف نفسہ سے, اچھا اس کے اگر نگیٹو سمجھ ہے
اس کا ایگزیکٹ ترجمہ اس کا کیا ہوگا,
جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی, صحیح ہے. لیکن میں یہ اس کہہ رہا ہوں کہ معرفت کا مطلب اور نوعیت کیا ہے, یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ من عرف نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی حقیقت کو پہچان لیا, اصل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہن میں اس روایت سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ من عرف نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی حقیقت کو جان لیا تو وہ اپنے رب کی حقیقت کو جان لیا, تو میں کہہ رہا ہوں مطلب اس کے الٹا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی معرفت کی راہ پر نکلتا ہے تو آخر اس کا کیا ہوتا ہے کہ نفس میرے لیے مجبور ہے. تو یہی انجام معرفت خدا کی راہ پر ہے, اور اس سے بالا تر کہ نفس کے بارے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں مجبور ہیں, اور خدا کے بارے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مجہول مطلق ہے. یعنی ہم اپنے نفس کو تو پھر کبھی پہچان لیں گے کسی مقام پر پہنچ کر, تو معرفت ممکن ہے, دسترس پر حقیقت ممکن نہیں. معرفت ممکن ہے, عرفہ میں شناخت پہچاننا کہ ہم پہچانتے ہیں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں, تو جانتے ہیں ہاں یہی معرفت ہے, یہ ہم اپنی آپ کو پہچان رہے ہیں, اپنی شناخت کر رہے ہیں, اپنے وجود کو محسوس کر رہے ہیں, اس کی صفات کو جان رہے ہیں, آثار کو پہچان رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا آپ اس کی کن ہے حقیقت کو بھی جانتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں. یعنی معرفت رکھتا ہوں حقیقت نہیں جانتا, تو خدا کے بارے میں بھی آپ کہیں گے کہ خدا کی معرفت رکھتا ہوں حقیقت سے قائل ہوں. نفس اور خدا کی معرفت کے بارے میں فرق یہ ہے کہ نفس کی حقیقت کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گی, یا جو اس معیار کے افراد ہیں ان پر نفس کی حقیقت واضح ہے, ٹھیک ہے, لیکن خدا رب کی حقیقت کسی پر بھی نہیں واضح. واللہ بکل شیء محیط, اللہ ہر شے پر محیط ہے لیکن خدا پر کوئی شے محیط نہیں. معرفت کیا مطلب ہمیں سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, خدا نہ کرتا خدا نہ کرتا, اگر یہ بات تصور ذہن میں آ گیا بالکل واضح عارف امینی نے بالکل واضح اور علماء نے بالکل واضح یہ بات لکھی ہے کہ ذات خدا تک رسائی ناممکن ہے حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کے لیے, یہ تو تصور کبھی گزرے ہی نہیں ذہن میں سے کہ کوئی بھی ہستی کوئی ہستی بھی اس قابل اور اس لائق ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا احاطہ کر لے, یہ ذات خدا کو پہچان لے اس کی حقیقت میں, تو ان کو تو خدا تو مخلوق ہو گیا. اگر یہ چیز کسی کے لیے بھی ممکن ہو گئی, کیونکہ ایک بات خود امیر المومنین علیہ السلام نے اس چیز پر زور دیا کہ جو چیز جس کی حقیقت کو آپ جان لیتے ہیں آپ اس سے افضل ہو جاتے ہیں. جس چیز کی حقیقت آپ کے ذہن میں آ گئی آپ کے سامنے آ گئی آپ اس سے بالا تر ہو گئے, آپ نے اس کا ہاتھ کہ تو یہ تو ممکن ہی نہیں
ہے. معرفت ممکن ہے,
معرفت ممکن, حقیقت تک رسائی ممکن نہیں, یہ ذات تک رسائی ممکن نہیں, یہ ذات کا احاطہ ممکن نہیں.
کیا کوئی شخص کسی دوسرے کا نفس بن سکتا ہے, جیسے کہ حضرت علی کے لیے نفس رسول؟
ہاں بن سکتا ہے اپنے اختیار سے.
یا کوئی کسی دوسرے شخص کو اپنا نفس بنا سکتا ہے؟
نفس بنا سکنا شاید ممکن نہ ہو, بن سکنا ممکن
نہیں. جیسے کہ
نفس ہے نا, تو علی علیہ السلام نے اس میں ایک بات غور کیجیے گا, اس میں ایک بات پہ غور کیجیے گا, یہ بھی بہت بہت خوبصورت ہوتا ہے. نفس سے رسول بننا یہ علی علیہ السلام کا کمال ہے, پیغمبر کا نہیں ہے. نفس سے رسول بننا یہ کمال ادبی ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے کو پیغمبر اکرم سے اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا کہ گویا پیغمبر کی جان بن گیا. یہ علی کا کمال ہے, پیغمبر نے نہیں کیا ایسا, علی ایسے بنے. تو کوئی کسی کو اپنا نفس بنا نہیں سکتا لیکن کسی دوسرے کا نفس بن سکتا ہے. یعنی اگر میں چاہوں کہ نفس علی مثال کے طور پر بن جاؤں تو میں بن سکتا ہوں, لیکن علی علیہ السلام چاہتے رہے اور میں نہ چاہوں تو کبھی بھی نہیں ہوں. اس کی بھی میں نے وضاحت کی کہ اصل چیز خود انسان کی اپنی چاہت ہے, ورنہ خدا کی چاہت بھی کرامت نہیں ہوتی. یہ جو مرحلہ ہے نفس سے رسول بننا یہ کمال علی علیہ السلام ہے. کہ انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر کے پیچھے اس طریقے سے چلا جیسے اٹھنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ خود انہوں نے کیا, انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں پیغمبر سے ایسے ہو جاؤں کہ گویا کہ پیغمبر کا نفس, اور اس کی تمام شرائط کو پورا کیا اور اس مرحلے تک پہنچا. یہ ان کا کمال ہے.
نفس رسول بن جانے کا مقصد یہ ہوا کہ ماں وہ کمالات جو رسول کے پاس ہیں وہ کمالات جو,
یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات اس میں یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ پیغمبر محسوس کرتے تھے وہ بلا فصل و بلا واسطہ ان تک پہنچتا, یہ بات یقیناً کہی جا سکتی. یعنی بالکل ایسے ہی کہ ایسا میں نے کربلا کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ جو جن افراد نے اپنے اختیار سے اپنی زندگیاں امام حسین علیہ السلام کو دے دی, وہ بھی کسی نہ کسی مرحلے پر نفس حسین بن گئے. تو اب امام حسین علیہ السلام جو کچھ محسوس کریں گے وہ ان تک بھی پہنچے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی بہشت کی خوشبو ان تک بھی جائے گی, کہ جو بہشت لقا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے, اگرچہ کہ بذات خود چلتے رہتے تو کبھی وہاں تک نہیں پہنچتے. اپنی زندگیوں میں جتنی چاہے عبادت کرتے ہیں, جتنی چاہے نیکیاں کرتے ہیں, کبھی بھی اس بہشت لقا تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اپنی جان دے دی, حسین کا نفس بن گئے, تو حسین کے بہشت کی خوشبو اور مزے و لذتیں ان تک بھی آئیں گی. اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کی معرفت ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے کہ خدا کا بننا ہے تو اس طریقے سے بننا ہے. خدا کے بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہم خدا کی صفات کو پہچان کر خدا کے بن سکتے ہیں, بلکہ خدا کا بننا اس کی بندگی کے ذریعے سے ممکن ہے. اچھا, میں نے آپ سے سورہ اخلاص کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ صرف تھیوریٹیکل نہیں, تھوڑا سا ایک پکچر میں بھی کچھ بات کریں. تیسرے مرحلے پر سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیتیں, اور چوتھے مرحلے پر سورہ حشر کی آخری تین آیتیں, کہ جن میں توحید کے عجیب و غریب معرفت موجود ہیں. سورہ اخلاص اور آیت الکرسی دونوں کے اندر ترتیب کا ایک بڑا عجیب قسم ہے. سورہ اخلاص کے اندر تین صفات سلمیہ, تین صفات سلمیہ. صفات ثبوتیہ کا جیسے میں نے اس سے کہا تھا کہ شروع میں ہی ذکر آ جاتا ہے قل هو الله احد, ہوا اللہ اور احد, یہ صفات ثبوتیہ ہیں. اور صفات سلمیہ کیا ہیں؟ اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, اور تیسرے مرحلے پر ولم یکن له کفوا احد. صفات کے حوالے سے